پیر 3 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ کشمیر لائن آف کنٹرول کے تناظر میں پاک بھارت کشیدگی پر تمام پاکستانی سیاسی جماعتیں، حکومت اور فوج کے شانہ بشانہ۔ تجزیہ کار نے کہا،
اگر دونوں ممالک نے اس کا کوئی حل نکالا نہیں، کسی وقت بھی حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو سکتے ہیں اور ایک عام جنگ صورت اختیار کر سکتے ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر انڈیا پر لائن آف کنٹرول کے پار بلا اشتعال فائرنگ کا الزام لگایا ہے، جبکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی پر بات چیت کے لیے پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کی تفصیل شہزاد ملک کی زبانی۔
وزیر اعظم کی صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کے سربراہی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی جارحیت اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام مسلح افواج کے ساتھ مل کر کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس اعلامیے میں تمام سیاسی جماعتوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ کشمیریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا گیا۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع بارہمولہ میں کل رات فوجی ٹھکانے پر ہونے والے ایک حملے کے بعد آبادیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس حملے میں بھارتی فورسز کا ایک اہلکار مارا گیا، جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
لائن آف کنٹرول کے قریبی قصبہ اوڑی میں فوجی ٹھکانے پر حملے کے 2 ہفتے بعد کل رات 10:30 بجے بھارتی فوج کی 46 راشٹریہ رائفلز کے کیمپ پر مسلح شدت پسند نے حملہ کیا، جس میں بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ یہ حملہ بھارتی فوج کی طرف سے پاکستانی کشمیر میں اوڑی حملے کے جواب میں کی گئی سرجیکل سٹرائک کے 4 روز بعد ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ رات بھر کشیدگی کے بعد اب بارہمولہ کی ہائی وے پر ٹریفک بحال ہو گیا ہے، تاہم بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلے سے جاری کشیدگی کے درمیان ہوئے اس حملے نے ایل او سی کی قریبی آبادیوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس دوران کشمیر میں آج بھی علیحدگی پسندوں کی کال پر ہڑتال کی جا رہی ہے، تاہم کئی علاقوں میں فورسز کی طرف سے توڑ پھوڑ اور فصلیں جلانے کے مبینہ واقعات کے خلاف مظاہرے ہوئے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ہائی کورٹ نے پاکستانی سینما گھروں میں بھارتی فلموں کی نمائش پر فوری پابندی کی درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا ہے۔ ادھر افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال میں قندوز اور جنوب میں ہلمند میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ قندوز سے اطلاعات کے مطابق طالبان عسکریت پسند شدید لڑائی کے بعد شہر کے وسط میں داخل ہو رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خدائے نور ناصر۔
قندوز شہر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے حملے کے بعد شدید لڑائی جاری ہے۔ قندوز ہی گزشتہ سال طالبان کے قبضے میں جانے والا تھا، لیکن حکومتی فورسز نے اس پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب صوبہ ہلمند میں طالبان جنگجوؤں نے تصویراتی لحاظ سے اہم ضلع نوا پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ صوبائی دارالحکومت لشکرگاہ کا داخلی علاقہ کہا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت پر وہاں اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے خاصا دباؤ ہے۔
سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کا ووٹ، جس کے بعد 9/11 کے متاثرین کے خاندان سعودی حکومت پر مقدمہ کر سکتے ہیں، دراصل عالمی برادری کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ کانگریس اس فیصلے کے خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ کولمبیا کی حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے فارک باغیوں کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کو کولمبیا کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ملک میں اس حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم میں 50% سے زیادہ افراد نے معاہدے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ ادھر روس نے امریکہ کے ساتھ اسلحے کے معیار کے پلوٹینیم کو ٹھکانے لگانے کے معاہدے کو معطل کر دیا ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی خرابی کا تازہ اشارہ ہے۔ یہ حکم نامہ روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے جاری کیا، جس کے مطابق یہ فیصلہ امریکیوں کے غیر دوستانہ عمل کا جواب ہے۔ ولادیمیر پیوتن نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ معاہدے کی اپنی جانب والی شرائط پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ ایتھوپیا میں اورمیا کے علاقے میں درجنوں افراد نے کے مظاہرے کے دوران ہلاکت کے بعد 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اورمیا کے علاقے میں کئی ماہ سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ اور فزیولوجی یا طب میں رواں سال کا نوبیل پرائز جاپان کے یوشینوری اوسومی کو دیا گیا ہے، جنہوں نے آٹوفجی کے بارے میں چند دریافتیں کی ہیں۔ سب اناز۔
The 2016 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Yoshinori Uzumi.
آٹوفیجی ایک ایسا معمول کا جسمانی عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے جسم کے اندر کے خلیات بنتے اور تباہ ہوتے ہیں. یوشینوری اوسومی کا کام اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ مختلف بیماریوں یعنی کینسر سے لے کر پارکنسن تک کے علاج میں کیا غلط ہو رہا ہے. انہوں نے بیکرز کی خمیر پر تحقیق کی ہے تاکہ اس جین کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے جو خود بخود کھانے کے نظام کو ضابطۂ کار میں لا سکے. گزشتہ برس یہی پرائز 3 مختلف سائنسدانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا جنہوں نے ملیریا اور دیگر بیماریوں کے علاج پر کام کیا تھا.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
کشمیر پاک بھارت کشیدگی سیربین کا بڑا موضوع. پاکستانی وزیراعظم یا نواز شریف کی صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کی سربراہی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ بھارتی جارحیت اور لائن آف کنٹرول میں فائرنگ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہ پاکستانی عوام مسلح افواج کے ساتھ مل کر کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس اعلامیہ میں تمام سیاسی جماعتوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج وزیراعظم ہاؤس میں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کر رہا ہے اور اس کا یہ اقدام جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی عوام اور تمام سیاسی جماعتیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کرتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے. اس اعلامیہ میں بھارت کی طرف سے اس کے زیر انتظام کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے دعوے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ بھارت ہی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے کر گیا تھا. اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومت کو مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مؤثر اور جارحانہ حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں.
مقبوضہ کشمیر کا جو موجودہ مہم ہے اور موجودہ ایجیٹیشن ہے اور انتپادہ ہے یہ 1947 کے ایجیٹیشن سے کس لحاظ سے کم نہیں ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا جو اجلاس تھا بہت ہی اہم تھا اور اب مزید کاروائی کرنا عمل درآمد کرنا یہ حکومت کا فرض بھی ہے. ایسے اس لیے کہ قراردادوں سے کوئی ملک آزاد نہیں ہوتا ہے, قراردادوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جب تک اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے حکومت پاکستان نتیجہ خیز اقدامات نہ کرے.
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر اٹھانے پر وزیراعظم کی تقریر کو سراہا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس تقریر میں بھارت کی طرف سے بلوچستان میں مداخلت کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ خطے میں حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں لیکن موجودہ حکومت نے ابھی تک فل ٹائم وزیر خارجہ تعینات نہیں کیا.
بھارتی کمزوریاں ہیں ان کا بھی تفصیلاً تذکرہ کیا اور مجھے میں نے یہ وزیراعظم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ساک سمٹ میں جس طرح ہندوستان نے خود اقدامات لیے اور دیگر ممالک کو قائل کیا کہ وہ بھی اس میں حصہ نہ لے اس سے کسی حد تک پاکستان کو ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوا ہے اور ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا اور ہمیں ایک ڈپلومیٹک افنسیو یا اپنی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کو بہتر کرنا ہوگا.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کشمیر اور دہشت گردی کے معاملے سمیت تمام اہم ملکی امور پر سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح حزب مخالف کی جماعتیں اہم معاملے پر حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں اسی طرح حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاناما لیکس کے معاملے پر حزب مخالف کو ساتھ لے کر چلے اور سینٹ میں پاناما لیک سے متعلق جو بل پیش کیا گیا ہے حکومت اس کی مخالفت نہ کرے۔ دوسری جانب پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی افواج نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، تاہم اس فائرنگ کے نتیجے میں کسی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اسی رپورٹ کے تناظر میں پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا بیک آواز حکومت وقت اور فوج کے شانہ بشانہ آنے پر، میں نے انڈیا کا رد عمل جاننے کے لیے دہلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر سے بات کی۔
دیکھیے شفیع، یقیناً جو آج کا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، جو قرارداد منظور کی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس میں اس پر کافی گہری نظر، یہاں بھارت کے جو وزارت خارجہ اور حکومت کی طرف سے اس پر گہری نظر تھی، لیکن باضابطہ طور پر ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ آج اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں ان کی شاید جو پاکستان میں جو ایک فوجی بھارت کا پکڑا گیا تھا اس کی رہائی کے سلسلے میں شاید دوبارہ بات چیت ہوئی ہے، اس طرح کے اشارے ملے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں جاری ہوا جس سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہو یا کوئی سخت قسم کے کوئی بیان آئے ہوں، اس کو آج بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے خاموشی ہی رہی ہے۔
اچھا، ادھر تو رہی ایک طرف سے خاموشی، لیکن یہ تبل جنگ بج رہے تھے، میڈیا کے وار رومز بنے ہوئے تھے، تو یہ جو ماحول تھا اب بھی جوں کہ توں برقرار ہے یا اس میں کچھ اوس پڑی ہے؟ اس پہ
دیکھیں، اس میں یقیناً تھوڑی سی کمی ضرور آئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مختلف چینلز ہیں ٹیلی ویژن کے خاص طور سے، ان پر وہ جو ماحول ہے اچھا خاصا اثر اب بھی ہے۔ اب بھی وہاں پہ طرح طرح کے جو قیاسارائیاں جاری ہیں کہ کس طرح کا یہ آپریشن تھا، یہ آپریشن میں کتنے لوگ شامل تھے، کیسے ہوا، کب فیصلہ ہوا، اس طرح کی تمام باتیں الگ الگ نوعیت سے الگ الگ ڈھنگ سے اب بھی پیش کی جا رہی ہیں، لیکن لب و لہجے میں کمی آئی ہے۔ اب دوسری خبریں بھی اچھی خاصی تعداد میں دکھائی جانے لگی ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ اس کا زور اب تھوڑا سا ٹوٹا ہے۔
اس پورے ماحول کو دیکھتے ہوئے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تھم گئے ہیں، یہ حالات کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرف جائیں؟
اس میں دونوں باتیں ہیں، آپ نے بہت اچھا اس کا اندازہ لگایا۔ یہ سمجھ لیں کہ وقت تھوڑا سا حالات ٹھہرے ہوئے سے محسوس ہو رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ ایک دو دن کافی اہم ہوں گے، کیونکہ یہی ایک دو دن ہیں جن میں پاکستان میں بھی ایک تو مشترکہ ایوانوں کی ایک کانفرنس ہونے والی ہے، وہاں پر اجلاس ہونے والا ہے، اور یہاں بھارت میں بھی اسی مناسبت سے کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ تو اگلے آئندہ دو روز کیسے گزرتے ہیں، دو تین روز، اگر یہ حالات بالکل اسی طرح سے بہتر رہے، خاموش رہے، پرامن رہے، تو شاید حالات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں بھارت میں کافی بڑے پیمانے پر اور بڑی زبردست چوکسی برتی جا رہی ہے، چونکہ تہواروں کا ماحول ہے اور یہاں پر بڑے زبردست پیمانے پر سیکیورٹی فورسز سے کہا گیا ہے کہ وہ الرٹ رہیں کہ کسی طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے سلسلے میں، کہ پورے بھارت میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر کافی چوکسی برتی جا رہی ہے۔
دہلی سے ٹیلی فون لائن پر یہ تھے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ آئیے پاک بھارت کشیدگی کے اصل قضیے کی جانب چلتے ہیں، یعنی کشمیر۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بارہمولہ میں کل رات فوجی ٹھکانے پر ہوئے ایک مسلح حملے کے بعد مقامی آبادیاں خوفزدہ ہیں۔ حملے میں بھارتی فورسز کا ایک اہلکار مارا گیا، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ وادی میں پہلے ہی ہند مخالف احتجاجی تحریکیں 3 ماہ سے جاری ہیں، ہلاکتوں کا سلسلہ تھما تو ہے، لیکن رات کے دوران بستیوں میں فورسز کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
یہ حملہ اڑی میں واقع بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر ہوئے حملے کے 2 ہفتوں بعد ہوا ہے۔ 4 روز قبل ہی بھارتی فوج نے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کے کئی ٹھکانوں کو سرجیکل سٹرائک میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے کے بعد دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشیدگی نے سرحدی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ پولیس اور فوج کا کہنا ہے کہ کل رات 10:30 بجے شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں مسلح حملہ آوروں نے فائرنگ کرتے ہوئے فوج کی 46 راشٹر رائفلز کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم فوج نے جوابی کارروائی سے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ حکام کے مطابق حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اس حملے کے بعد لائن آف کنٹرول کی قریبی آبادیاں مزید خوف زدہ ہو گئی ہیں۔ ہر لمحہ لوگوں کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔
ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر سیز فائر پھر توڑ توڑ دیا تو بارڈر کے لوگوں کو زیادہ سختی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جتنا اتنا ٹھیک
ہے۔ اس والا جنگ بمباری جو ہے گولہ باری یہ ہم نہیں چاہتے ہیں۔
اگر سیز فائر ٹوٹا تو سیز فائر سے جو خطرہ ہے وہ ہم بارڈر کے لوگوں پر خطرہ منڈراتا ہے۔
جب گولہ آئے گا چاہے وہ پاکستان کا اور ہندوستان کا تو ہم ہی لوگ اس کا جو شکار ہوں گے۔ جیسے فوج نے اپنے لیے بینکرز بنائے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بینکرز بنانے چاہیے۔
واضح رہے بھارت اور پاکستان نے نومبر 2003 میں لائن آف کنٹرول کے آر پار جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، لیکن 13 سال کے دوران دونوں ملک ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ آج بھی بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے پر پونچھ کے شاہپور اور جموں کے اخنور سیکٹروں میں فائرنگ کا الزام عائد کیا۔ سیز فائر سے پہلے روزانہ گولہ باری سے سرحدی آبادیوں کو جو کچھ سہنا پڑا تھا اس کی یادیں اب بھی ان کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔
ہم سن رہے تھے اپنے بڑوں سے کہ جو جوہین کا آرٹی شیلنگ کا گولہ آ کے گرتا تھا، جو گھر میں جو افراد تھے ان کے بازو، ان کی ٹانگیں، جو مان لو کہاں ان کو پورا باڈی ان کی ملتی نہیں تھی۔
میرا بھتیجا تھا، ایک گھاس کاٹتے ہوئے اس کو ایک ہل لگا تھا، اس کی ٹانگ بعد میں کٹ گئی تھی، بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایسے ایسے واقعات ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں، آج کے وقت میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا پھر دوبارہ ہو۔
2003 سے پہلے یہاں پہ 2-3 گولے بڑے لگے ہیں، یہ پتا نہیں ہے گولا ہندوستان کا یہاں بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کا بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اس چیز کی بہت تھرتھراہٹ ہے، ہم تو بہت پریشان ہیں، رات بھر ہم بالکل اسی سوچ میں رہتے ہیں، نہ ہم سوتے ہیں نہ کوئی، کہ ابھی کچھ سما ہو جائے گا ایسا۔
دریاسنا وادی میں 3 ماہ سے ہند مخالف احتجاجی تحریک جاری ہے، ہلاکتوں اور کرفیو کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن علیحدگی پسندوں نے ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں آج مقامی لوگوں نے پولیس اور فورسز کی طرف سے رات کے دوران مکانوں کی توڑ پھوڑ اور لوگوں کو ہراساں کرنے کی مبینہ کاروائیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔
گاؤں میں ایسے انہوں نے توڑ پھوڑ کے ہمارے بہنوں کے ساتھ انہیں بہت زبردستی کی ہے، آدھو کے گھر جلا دیے، آدھو کو داریاں کھڑکیاں سب کچھ توڑ پھوڑ کر دیا ان لوگوں نے۔ ہم لوگ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا بگاڑا تھا فوج کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی زبردستی کی ہے۔ جو گاؤں خانے ہے وہ بھی جلا دیا، ابھی فائر سروس کو بھی آگے نہیں جانے دیا گیا ہے۔
قابل ذکر ہے 18 ستمبر کو اڑی کے فوجی ٹھکانے پر مسلح حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے مابین فوجی کشیدگی کے بعد یہاں جاری ہند مخالف تحریک پر میڈیا کا فوکس کم ہو گیا ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران سینکڑوں علیحدگی پسند کارکنوں اور انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز سمیت 5,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت نے انگریزی روزنامہ کشمیر ریڈر کی اشاعت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ وائرلیس انٹرنیٹ اور پری پیڈ فون سروس پر پہلے ہی قدغن ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی افواج کی نقل و حرکت میں اضافے کی اطلاع ہے۔ اسی دوران پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بھارت مخالف مظاہرے میں بھارتی وزیر اعظم، بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کے پتلوں کو دو گدھوں پر لاد کر لانے کے بعد نظر آتش کیا گیا۔ مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب جرال۔
کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے افتخار آباد اور نیزا پیر سیکٹر میں پاکستان اور ہندوستان کی افواج کے درمیان آج ایک مرتبہ پھر فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جو کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بڑھتی کشیدگی کے باعث لائن آف کنٹرول کے اس جانب پاکستان کی افواج کی نقل و حرکت میں اضافہ ہونے کی اطلاع ہیں۔ اس کشیدگی سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام لوگ بے یقینی کیفیت سے دوچار ہیں اور بعض علاقوں سے نقل مکانے بھی کر رہے ہیں۔ آصف میر کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقے وادی لیپا سے ہے، جو معذور فردیں اور چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔
فارم اس وجہ سے رہتا ہے کیونکہ میں انہیں سے چل نہیں سکتا ہوں، تو میں ٹینشن میں ہوتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر فائر ہو جاتا ہے تو مجھے پھر اٹھانے والا ٹائم پہ جب نہیں ہوگا تو ڈر ہی رہتی ہے، پتہ نہیں ٹائم پہ بندہ پہنچے گا، وہ مجھے کیسے اٹھائے گا، کچھ بھاگے گا مجھے اٹھائے گا، تو اس طور سے ڈر رہتی ہے۔
اسی دوران مظفرآباد میں ایک تنظیم پاسبان حریت نے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور وادی کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف ہندوستان مخالف مظاہرہ کیا، جس میں درجنوں کشمیری پناہ گزین شریک تھے۔ مظاہرین نے ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور ان کی فوج کے سربراہ دلبیر سنگھ اور بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ کے پتلوں کو گدھوں پر لاد کر لایا اور بعد میں نظر آتش کر دیا۔
28 اور 29 ستمبر کے درمیانی شب بھارت کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ پاکستانی فوج نے میڈیا کے نمائندوں کو لائن آف کنٹرول کے ان سیکٹرز کا دورہ بھی کروایا جن کے بارے میں بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے بھمبر اور تتاپانی سیکٹر سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
لائن آف کنٹرول پر بھارتی چوکیوں سے 2 کلومیٹر فاصلے پر تتاپانی سیکٹر میں بہتا دریائے پونچھ کشیدہ ماحول میں بھی پرسکون ہے۔ اس علاقے کے رہائشی 60 سالہ برکت علی خان ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے وہ یہاں ایک دکان چلا رہے ہیں۔ برکت علی خان سمیت اس علاقے کے لوگ اپنا گھر بار چھوڑنا تو نہیں چاہتے، مگر حالیہ کشیدگی کے باعث پریشانی کا شکار ہیں۔
ہمارے لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ہمیں بہت بڑا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ انڈین آرمی بار بار یہاں انٹرپشن کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں، دیہاتی جو ہیں، خواتین جو ہیں، بچے جو ہیں، بوڑھے جو ہیں، ان کو مطلب یہ ہے کہ پرابلم ہو رہا ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ اکثر جو بزنس مین ہیں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، مطلب ان کی دکانات جو ہیں وہ بھی ہیں۔ پھر مویشیوں کا مسئلہ بھی ہے، مویشی بھی مطلب بعض دفعہ لوگوں کی مطلب ہے وہ ان کو چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑتا ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرسبز پہاڑوں کے بیچ واقع لائن آف کنٹرول آئے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فوج چوکس دکھائی دیتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوا نے صحافیوں کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا اور بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے دعوے کو سختی سے مسترد کیا۔ دونوں ملکوں میں حالیہ کشیدگی میں کمی کا فی الحال کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ آج پھر فائرنگ کے تازہ واقعات کے بعد لائن آف کنٹرول کے ان علاقوں کے رہائشی دونوں ملکوں کے درمیان دائمی امن کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، بھمبر سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
کشمیر لائن آف کنٹرول ایل او سی کے آر پار کشیدگی اور حالات کس طرف جا رہے ہیں یا ممکنہ طور پر جا سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے میں نے بات کی اور پہلے سرحد کی بابت رائے پوچھی۔
اگر کوئی دونوں ممالک نے اس کا کوئی حل نکالا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس یہ کشیدگی بار بار سامنے آئے گی اور کسی وقت بھی حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو سکتے ہیں اور ایک عام جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ اس پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہ کن ایک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ باقی دنیا بھی میرے خیال میں اس میں دلچسپی لے گی اس مسئلے میں اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وادی میں یا یہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی کیمپس وغیرہ پہ ہو رہے ہیں، یہ بیماری کے سمپٹمز ہیں، یہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مسئلے ہیں ان کا حل ہے۔ اس میں کشمیر ایک مسئلہ ہے، باقی بھی مسائل دونوں ممالک کے درمیان ہیں۔ تو جب تک ان مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا، ایک جامع حل نہیں نکلے گا، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں جو انہوں نے فی الحال اپنی وہ پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس سے بالاتر نہیں ہوں گے، تو اسی طرح یہ ہماری زندگی میں تو یہ پورا چلتا رہا۔ لڑائیاں بھی ہو گئیں، تناؤ بھی آئے، اسکیلیشنز ہو گئیں، پھر نیچے ہو گئیں، لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن کوئی سبق کسی نے سیکھا نہیں، اور آئندہ بھی شاید اسی طرح کام چلتا رہے۔
اچھا، تو اس صورتحال میں بریگیڈیئر سعد صاحب ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں دیکھیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات، نیشنل سیکیورٹی والوں کا اجلاس، تو عملاً یہ کیا پیغام دے رہا ہے پاکستان؟ کتنا ٹھوس اقدام ہے اس کا؟
یہ جو دونوں ممالک کے وہ ہے نا، پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو کشمیر کا اس وقت انتفاضہ ہے اور جس کے اوپر پہلے دنیا کی پوری سے پہلے دنیا کی توجہ مرکوز تھی اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مغرب ممالک سے یا دوسرے جو ممالک ہیں ان سے کوئی بیانات وغیرہ آنے شروع ہو گئے تھے، جس پہ اس پہ تشویش ظاہر کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک بیان دیا تھا، لیکن اڑی کے بعد یہ جو ہے پوری توجہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور وہ جو جنگ کا خطرہ ہے اس کی طرف مرکوز ہو گئے۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو اور دوبارہ جو توجہ ہے بین الاقوامی دنیا کی وہ چلی جائے واپس کشمیر کے اوپر۔ تو یہ پاکستان جو یہ کوششیں کر رہا ہے کہ ایک متحدہ ہو کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان میں وہ ایک پیج پہ ہیں، جو پاکستان کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں اس کے اوپر پاکستان فوج اور پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہے۔ ہندوستان اس کا اپوزٹ کر رہا ہے، ہندوستان جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو دہشت گردی کے اس میں ملے آئے، اس کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے اوپر کشیدگی کو بڑھاوا دیا جائے یا انٹرنیشنل بارڈر پہ اس کو دیا جائے، تاکہ واپس جو ہے وہ دنیا اس کی طرف آ جائے اور پاکستان کے اوپر فشار آ جائے کہ آپ نے جو ہے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور آپ اس میں کچھ کوشش کریں کہ یہ تناؤ کم ہو، جس میں بھارت کو تھوڑی کامیابی ہوئی ہے۔ ये जो उड़ी के बाद भारत ने ये एक डिप्लोमेटिक कोर्स की वो है विक्ट्री है, और जो सार्क समिट के ऊपर उन्होंने कहा तो वो भी पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक सेटबैक तो है।
तो ऐसे हालात में जरा सर उन लोगों पर भी नजर डालते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, जिनमें खौफ व हिरास है, उसे दूर करने के लिए फौज या हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है या क्या कर रही है?
बिल्कुल, ये आपने एक बहुत बड़ा मसला है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो हमेशा खतरों के साथ ही रहते हैं, और उनकी अमलाक को भी नुकसान पहुंचता है, उनके मवेशियों को भी, उनकी जो बाकी उनकी जिंदगी रोजमर्रा है उसको भी शदीद उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये कलमिया तो है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस किस्म की जो लड़ाई होती है वो कमजोर आदमी के ऊपर या गरीब आदमी का उसका सबसे ज्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है।
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
بھارت نے ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ بھارت نے آج نیوزی لینڈ کو کولکاتہ ٹیسٹ کے چوتھے دن 178 رن سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ کو میچ جیتنے کے لیے 376 رن کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم صرف 197 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کے ون ڈے کپتان جیسن ہولڈر کا کہنا ہے کہ دوسرے ون ڈے میں بہت زیادہ باؤنڈریز اور شعیب ملک کی عمدہ اننگز ان کی ٹیم کی شکست کا سبب بنی۔ کا کہنا ہے کہ اننگز کے درمیانی اوورز میں ان کی ٹیم نے کئی باؤنڈریز دی، جبکہ شعیب ملک کی اننگز بہت ہی زبردست رہی جس نے ان کی ٹیم پر دباؤ ڈالتے ہوئے صورتحال ہی بدل دی۔ ہولڈر نے بابر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابر اعظم کو انڈر 19 کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سینچری بناتے دیکھا تھا، وہ اچھے بیٹسمین ہیں اور انہوں نے دونوں میچوں میں صورتحال کے مطابق بیٹنگ کی۔ ہولڈر کا کہنا ہے کہ 338 رنز کا ہدف قابل دسترس تھا، لیکن 35 سے 45 اوورز کے درمیان وکٹیں گرنے سے فرق پڑا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ون ڈے بدھ کے روز ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان ڈیوڈ وارنر کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ نے دوسرے ون ڈے میں پراعتماد آغاز کے ذریعے ان کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ وارنر کا کہنا ہے کہ جوہانسبرگ کی وکٹ کسی طور بھی بالرز کے لیے مددگار نہیں۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ نے دوسرا ون ڈے 142 رن سے جیت کر 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کل فتح اللہ میں بنگلہ دیش کرکٹ 11 کے خلاف ون ڈے میچ سے اپنے دورے کا آغاز کرے گی۔ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل جمعے کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ امریکہ نے گولف کے رائڈر کپ کے فائنل میں یورپ کو شکست دے دی۔ پاکستانی پہلوان محمد انعام بٹ نے ویتنام میں ہونے والے 5ویں ایشین بیچ گیمز میں طلائی تمغہ جیت لیا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ سیربین کا بڑا موضوع پاک بھارت کشیدگی تھا جو کشمیر لائن آف کنٹرول کے تناظر میں ہے، لیکن سرحد کے آر پار رہنے والوں کی تعلیم کیسے متاثر ہو رہی ہے، اور فلم انڈسٹری اور فلمی اداکار یہ کیا کر رہے ہیں، ان پر کیسے اس کا اثر پڑا ہے، تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروق کی تھی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے بعد پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پر کوششیں کرنے پر متفق ہو گئی ہیں. افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال میں قندوز اور جنوب میں ہلمند میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں. فزیولوجی یا طب میں رواں سال کا نوبیل پرائز جاپان کے یوشینوری اوسومی کو دیا گیا ہے جنہوں نے آٹوفجی کے بارے میں چند دریافتیں کی ہیں. سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کا ووٹ جس کے بعد 9/11 کے متاثرین کے خاندان سعودی حکومت پر مقدمہ کر سکتے ہیں دراصل عالمی برادری کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے. اور ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر آربن کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے آئین میں اتوار کو ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج کی روشنی میں تبدیلیاں کریں گے تاکہ یورپی یونین کے پناہ گزینوں کے کوٹے کی قید سے آزاد ہو سکیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے سیربین کے بڑے موضوع کے جزویات میں آئیں. پاکستانی فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن بھی حرکت میں آئی ہے اور وہ بھی بھارتی فلموں کے بائیکاٹ کی خواہش مند ہے. اسی تناظر میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست آئی ہے. لاہور میں صحافی عباد الحق سے میں نے بات کی اور پہلے لاہور ہائی کورٹ میں آئی درخواست کی بابت پوچھا.
جی لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے مقامی اسٹیج ایکٹر جو ہے سہاگ ٹھاکر ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. اس میں یہ سزا کی گئی تھی کہ بھارتی فلمیں جو پاکستانی سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. ان کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ایک طرف تو پاک بھارت کشیدگی ہے, بھارت کی طرف سے پاکستان پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ ریاست کے ساتھ ہم سب کو وفادار رہنا چاہیے اور یہ وفاداری اسی طرح ثابت اسی وقت ثابت ہوگی جب فلموں پر جو ہے بھارتی فلموں پر پابندی لگا دی جائے. عدالت نے جو ہے اس پر فوری طور پر پابندی لگانے سے تو انکار کر دیا یا اس سلسلے میں احکامات جاری نہیں کیے, بلکہ وفاقی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ اس بارے میں تفصیلی جواب جو ہے وہ آئندہ سماعت یعنی 7 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرے اور یہ بتایا جائے کہ کتنے چینل ہیں جہاں بھارتی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے.
تو عباد الحق یہ فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے بھی کچھ اقدام کیا ہے, اس کی کچھ تفصیل ہے؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, کیا کہا ہے, کیا ہوا ہے؟
جی لاہور پریس کلب میں فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کی جو ہے پریس کانفرنس ہوئی جس میں جو ہے مصطفیٰ قریشی اور دیگر جو ہے فلم انڈسٹری سے جو متعلقہ شخصیات ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی فلموں پر جو ہے مستقل جو ہے پابندی عائد کر دی جائے. انہوں نے کہا ایک تو یہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے, لیکن یہ پابندی جو ہے مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے کیونکہ اس سے کی پاکستانی فلم کو جو یہاں مقامی طور پر بنتی ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. تو ان اداکاروں نے اور ایسوسی ایشن کے اراکین نے یہ بھی تجویز دی کہ انڈین فلم کی جگہ جو ہے چائنا کی چین کی بنی ہوئی فلمیں یا ایران کی بنی ہوئی فلمیں ان کی نمائش کی جائے, وہ فلمیں بھی بہترین فلمیں ہیں اور ان کو یہاں پر لایا جائے.
تو کچھ اندازہ ہے عباد الحق انڈین فلمیں کتنی تعداد میں آتی ہیں اور کتنی تعداد میں ایسے سنیما ہالز ہیں جو ان کو دکھاتے ہیں؟
پاکستان میں جو کم از کم لاہور ہے یا کراچی ہے یا اس طرح کے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو جو اکثریت ہے بھارتی فلموں کی وہ دکھائی جاتی ہے پاکستانی سینماؤں میں. ہر ہفتے جو ہے جو بھی انڈین فلم جو ہے انڈیا میں ریلیز کی جاتی ہے وہی فلم جو ہے یہاں پاکستان میں بھی نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہے.
لاہور سے یہ تھے صحافی عباد الحق. پاکستان کیبل آپریٹرز کی جانب سے بھی بھارتی چینلز کے پاکستان میں پروگرام یا فلمیں دکھانے کا بائیکاٹ ہوا ہے. اس اقدام پر میں نے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی سے بات کی. سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ قانونی پوزیشن ہے کیا, بھارتی فلمیں یا پروگرام دکھانے کے خواہ پاکستان میں کوئی بھی ٹھیکیدار ہوں کیا ان کے پاس لینڈنگ رائٹس ہیں اور یہ کام قانونی ہے یا غیر قانونی؟
جی نہیں, پاکستان میں قانوناً جائز نہیں ہے یہ, کیونکہ جائز 2002 تو جائز تھے مگر 2002 کے بعد جب بارڈر کی صورتحال خراب ہوئی تھی تب انڈین چینلز کو بین کر دیا گیا تھا پاکستان کے اندر. 2002 سے پہلے پاکستان میں زی ٹی وی, سٹار پلس وغیرہ یہ سب لیگل تھے پاکستان کے اندر.
ٹھیک ہے,
ان کے رائٹس موجود تھے. اس کے بعد سے لے کے اب تک یہ ان لیگل طور پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں.
تو یہ اب اگر ہے یہ لیگل تو خالد آرائی صاحب یہ چل کیسے رہے ہیں پاکستان میں؟
جی پاکستان میں چل اس طرح رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے اندر جو اس کا بیس تھا نا یہ انڈین چینل نہیں تھا پاکستان کے اندر.
اچھا
تو اس کے بعد سے لے کر پبلک ڈیمانڈ تھی, سبسکرائبر اس کانٹینٹ کو پسند کرتے تھے, وہ اس ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کو چلائے جا رہے تھے اب تک, اور آج تک کل تک چل رہے تھے پاکستان کے اندر.
تو یہ اسی وقت چل سکتے ہیں نا خالد آرائی صاحب جب لینڈنگ رائٹس ہوں قانونی طور پر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک چل سکتے ہیں. لیکن کیا پیمرا کو اس کا پتا نہیں تھا کہ یہ یہاں پر چل رہے ہیں, اور کیا اس نے بھی آنکھیں بند رکھی؟
نہیں, پیمرا میں وقتاً فوقتاً کاروائی کرتی رہتی تھی, نوٹس جاری کرتی رہتی تھی کیبل آپریٹرس کو کہ جی اس کو ان لیگلز کو بند کریں, اور کئی بار وہ کیبل آپریٹر کا سامان بھی اٹھا لیا کرتی تھی, مگر کیبل آپریٹر بھی مجبور تھا سبسکرائبر ڈیمانڈ کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں اس کی چلنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان لیگل ڈی ٹی ایچ پاکستان میں فروغ پا رہا ہے انڈیا کا. پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 40 لاکھ ڈبہ پاکستان کے اندر انڈین ان لیگل ڈی ٹی ایچ کا چل رہا ہے, مختلف کراٹا اسکائے ڈش ٹی وی ویڈیو کون یہ اس کمپنی کے ڈبے پاکستان میں کھلے عام مل رہے ہیں. تو کیبل آپریٹر نے ایک بار تو کمل ٹوٹل پہ اس کو بند کر دیا تھا, مگر جب ڈی ٹی ایچ بکنے لگا اور کیبل آپریٹر کنیکشن کٹنے لگے تو کیبل آپریٹر نے بھی مجبوراً جو ہے اس کو انڈین بھارتی چینل سے ان کو اپنے کیبل بکے میں شامل کیا, وجہ مجبوری کی وجہ سے. اور اب آ رہا کیبل آپریٹر یہ چیختے چلاتے بھی رہے, ہر فورم پر گئے کہ جو انلیگل ڈی ٹی ایچ جو واہگہ بارڈر اور افغانستان کے ذریعے پاکستان میں کھلے عام آ رہا ہے اس پہ کاروائی کی جائے, مگر وہ اس پہ مؤثر کاروائی کی نہیں کی. اب تک بھی کوئی کاروائی جو ہے نا صرف زبانی باتیں ہی ہیں پیمرا کی طرف سے, ایسا کوئی حال اسی وجہ سے جو ہے نا یہ کانٹینٹ آج چل رہا تھا. مگر ہم نے کل جو ہے ادھر کراچی کے اندر ایک بڑی ریلی منعقد کی, اور جس پہ ہم نے پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا, ساتھ میں ہم نے خود سے جو ہم جو چلا رہے تھے ہم نے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا.
اگر آپ نے بائیکاٹ کیا اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا, تو آپ کے بند کرنے سے خالد آرائی صاحب کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا لوگ دیکھنا بند کر دیں گے اس لیے کہ قانونی جو غیر قانونی ڈبے ہیں یا جو بھی ان کا نام ہو, بلیک باکس ہو وائٹ باکس ہو جو بھی ہو, وہ تو بازار میں موجود ہے نا, پھر بھی دیکھا جائے گا نا؟
جی ہاں پھر دیکھا جائے گا. ہم نے یہی پیمرا کو ہم نے یہ خطوط بھی لکھے ہیں, ایف آئی اے کو بھی کہا ہے کہ اس پہ فوری کاروائی کریں, کیونکہ ہم نے یہ نشاندہی بھی کی ہے کہ کون کون لوگ جو ہے ادھر کراچی میں لاہور میں پنڈی میں اور مختلف شہروں میں کون کون لوگ ہیں جو اس کو بیچ رہے ہیں جو فروخت کر رہے ہیں, اس کو فوری طور پر اس پر جو ہے نا اس پر کریک ڈاؤن کیا جائے ان ڈبوں کے اوپر جو بھی یہ لوگ گھنونا غیر قانونی کام کاروبار کر رہے ہیں اس کو بند کیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے دوبارہ کیبل آپریٹر مجبور ہو کر جس کو ہم نے بائیکاٹ کیا اس پہ چلانے مجبور نہ ہو جائے.
ایسے کون سے چینلز ہیں پاکستان میں جو صرف انڈین مٹیریل انڈین فلمیں یا انڈین پروگرام چلاتے ہیں, یا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, براہ راست وہ انڈیا سے دیکھ رہے ہوتے؟
نہیں, یہ بہت سے چینل ہیں جس میں اردو ون ہے جو اسٹار پلس کے 6 گھنٹے کانٹینٹ چلاتا ہے, جیسے جیو کہانی ہے وہ کلرز کے ڈرامے دکھاتا ہے, جیسے ایئر وائز زندگی ہے وہ سونی کے ڈرامے دکھاتا ہے. ان سب نے لیگل رائٹس لیے ہوئے پاکستان سے, 6 گھنٹے کانٹینٹ لیا ہوا ہے. اس وقت بھی پیمرا نے 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, کیونکہ پاکستانی ٹی وی چینلز کو ایز پر رائٹ جو ان کو اختیار ہے وہ صرف 6% انڈین کانٹینٹ چلا سکتے ہیں اپنے پورے 24 گھنٹے کے ٹرانسمیشن میں. وہ بھی غیر قانونی طور پر پاکستان کے کئی چینلز ہیں جو 30% 40% کانٹینٹ انڈین چلا رہے ہیں اور ابھی تک چلا رہے ہیں.
یہ تھے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین مسٹر خالد آرائی. پاکستانی فوج کا آئندہ سربراہ کون ہوگا, کوئی نیا آئے گا؟ یا شکریہ کے ساتھ ایک بار پھر راحیل شریف, رپورٹ ذرا دیر میں آ رہی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ سے جاری شورش کی وجہ سے وہاں کے تعلیمی ادارے بند ہیں, جس کے سبب بچوں کی تعلیم کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامی لوگوں نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کر لیے ہیں, جن میں ان علاقوں میں ہی رہنے والے ٹیچر آ کر پڑھاتے ہیں. سری نگر سے سہیل حلیم, رپورٹ ایک ننھی طالبہ کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
The sun. We see the sun in the sky in the daytime. The sun is very hot and bright.
ننی منیزا کو سورج کے چڑھنے اور بادلوں کے چھٹنے کا انتظار ہے. وہ پڑھنا چاہتی ہے, لیکن ہڑتالوں اور کرفیو کے اس موسم میں وہ جائے تو جائے کہاں؟
اس کا کیا حال ہوگا؟ The chlorine, this will become negative charge. Why? It will gain the 2 electrons of the covalent bond between 2 chlorine atoms. ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی بات آپ کو؟
اس لیے باقی دوسرے بڑے بچوں کی طرح اس کے ماں باپ نے اسے بھی اس لوکل اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا ہے, جہاں کچھ ٹیچر آپس میں مل کر بچوں کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں.
یاور عباس ان میں سے ایک ہیں۔
ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس انریسٹ میں تو ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے تو وہ برباد ہو، تو اس لیے ہم نے یہ انیشیٹو، مجبور ہو گئے تو انیشیٹو لینے پہ لے۔ بچے تو آ رہے ہیں، ابھی بچوں کو بھی پتا ہے کہ انریسٹ ہی چل رہا ہے، بچے آ رہے ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اب یہ والنٹری جو ہماری کوچنگ کلاسز ہو رہی ہے اس میں بچے بہت ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں، مگر یہ بھی ہے ان کو یہ بھی ہے کہ کب اسکول کھلیں گے، کیونکہ ابھی تو ڈسپیوٹ ہی چل رہا ہے کشمیر کا، تو ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ اسکول کب کھلیں گے۔ مگر جو والنٹری کلاسز ہم یہاں پہ دے رہے ہیں اس میں یہ ایگر دکھاتے ہیں، آتے ہیں بچے اچھی طریقے سے، اپنی وش سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور فیضاب ہوتے ہیں علم سے۔
اس طرح کے اسکول جگہ جگہ محلوں میں چلائے جا رہے ہیں، یہ سب پیشے سے ٹیچر ہیں اور یہاں زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جن کی خود پڑھنے لکھنے میں زیادہ دلچسپی ہے، لیکن پھر بھی اسکول کا کورس پورا نہیں ہو پا رہا۔
بہت اچھا لگتا ہے، مطلب ایسے ہم گھر پہ بیٹھے تھے، اتنے من سے بیٹھے تھے ہم گھر پہ، تو اتنا نہیں پڑھ پاتے تھے جتنا ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں ٹیچرس کے پاس، اتنا نہیں پڑھ پاتے تھے گھر پہ۔ پہلے تو میں یہاں پہ 7:30 سے آتی ہوں ٹل 10:30 یا 11:30 تک، اس کے بعد گھر جاتی ہوں، تھوڑی پڑھائی کرتی ہوں، اس کے بعد گھر کا شیڈول وغیرہ، اس کے بعد بھی اور پڑھتی ہوں، لیکن تو بھی سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے ہمارا۔
جو بچے پروفیشنل کورسز کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کا کریئر داؤ پر لگا ہوا ہے۔
سر جب سے 3 مہینے ہوئے کسی جگہ کوچنگ نہیں کی، اب کل سے میں یہاں پر کوچنگ کرنے آیا ہوں۔ میں نے سنا میرے کو پاپا کا دوست ہے یہاں پر فزکس پڑھا رہے ہیں، اسی نے بولا یہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں۔ جب سے یہ ہڑتال ہوا تب سے ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے، پڑھائی کا بھی بہت نقصان ہوا ہے جب سے ہڑتال ہوا۔
یہاں زیادہ تر لڑکیاں آتی ہیں کیونکہ کبھی کرفیو اور کبھی ہڑتالوں کے اس ماحول میں ماں باپ لڑکیوں کو گھر سے باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پڑھانے والے ٹیچر کہتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں وہ صرف اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ سعید ندیم اردو کے ٹیچر ہیں۔
اتنے خراب حالاتوں میں کسی کو اگر کچھ دیا جائے تو انسان کے دل کو سکون ہی ملتا ہے، تو بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی جگہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں پڑھانے میں، اس سے انسان کو ایک سیٹسفیکیشن ملتی ہے کہ ہاں میں کچھ دے رہا ہوں اس قوم کو، اور وہ بھی اس وقت ان حالاتوں میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔
کشمیر میں بورڈ کے امتحانات کا اعلان کیا جا چکا ہے، لیکن نہ ابھی ٹیچر امتحان چاہتے ہیں اور نہ ہی بچے۔
ہاں اسکول تو کھلنا چاہیے، بٹ ہمارا سلیبس تو کمپلیٹ ہونا چاہیے نا۔ فی الحال اگر اسکول کھلتے ہیں تو ہمارے ایگزامس تو سیدھے ہو رہے ہیں، ہمارا بہت سفر ہو رہا ہے۔ جب ہمارا 12th کلاس ہے تو ہم اتنا کوپ اپ نہیں کر سکتے۔
مجھ سے کسی نے کہا کہ شاید امتحانوں کا اعلان اس امید میں کیا گیا ہے کہ ہڑتال ٹوٹ جائے گی، کیونکہ کشمیریوں کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، فصل کی کٹائی اور بچوں کی پڑھائی۔ لیکن فی الحال تو یہ بچے خود ہی اپنا مستقبل سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، شری نگر۔
ان کا جو نیوکلس ہوتا ہے وہ بھی سپنڈل شیپڈ ہوتا ہے، تو ان کے
ٹیچر کی آواز پر ختم ہونے والی یہ رپورٹ آپ کے لیے سری نگر سے سہیل حلیم نے بھیجی تھی۔ کولمبیا کی حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے باغیوں کے مابین حال ہی میں طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کو کولمبیا کی عوام نے مسترد کر دیا ہے، جبکہ کولمبیا کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کے مسترد ہونے کے باوجود ملک میں امن کی کوششوں کو تادم آخر جاری رکھیں گے۔ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
کولمبیا میں حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے فارک باغیوں کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے حوالے سے ریفرنڈم ہوا، جس میں 50.2% افراد نے معاہدے کی مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ کولمبیا کے صدر مینوئل سینٹوس نے امن معاہدے کو جنگ کی تکالیف، دکھ اور المیے کے خاتمے کا آغاز قرار دیا تھا، تاہم اب ان کا کہنا ہے کہ عوام کی جانب سے اس معاہدے کے مسترد ہونے کے باوجود فارک باغیوں اور حکومت کے درمیان فائر بندی قائم رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے اور امن کی خاطر کام کرتے رہیں گے۔
آج میں کولمبیا کے صدر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، ہاں اور نہیں کے حق میں ووٹ دینے والے فریقین سمیت سب سے کہتا ہوں کہ اب ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں مستقبل اور دیر پا امن کی خاطر کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری ہے، میں اپنے عہدے کے آخری لمحے تک امن کے لیے جد و جہد جاری رکھوں گا۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر ملک دینے کا یہی واحد راستہ ہے۔
La otra mitad del país
امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ امن معاہدے کے بعد کولمبیا میں گزشتہ 52 برسوں سے جاری خانہ جنگی کا خاتمہ ممکن ہوگا اور کولمبیا کے عوام اس معاہدے کا خیر مقدم کریں گے. فارک تنظیم کے سربراہ ٹیموچینکو نے کہا کہ انہیں ریفرنڈم کے نتائج پر افسوس ہوا لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ابھی بھی امن کے خواہش مند ہیں.
ریفرنڈم کے نتیجے نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ ایک سیاسی تحریک کے طور پر ہمارا چیلنج پہلے سے سخت ہو گیا ہے اور ہمیں مستقل اور دیر پا امن کی خاطر مزید کوششیں کرنا ہوں گی. فارک تنظیم اپنے عہد پر قائم ہے کہ پرامن مستقبل کے لیے لفظوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا.
سابق صدر الویرو اوریبے جو معاہدے کے خلاف مہم چلا رہے تھے کہتے ہیں
ہم سب امن چاہتے ہیں, کوئی بھی کشیدگی کے حق میں نہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ کشیدگی کو ختم کیا جائے اور فاک کو تحفظ دیا جائے, انسانی سمگلنگ استحصال سمیت تمام جرائم بند کیے جائیں.
کولمبیا میں 5 دہائیوں سے زائد عرصے سے ہونے والی پرتشدد کارروائیوں میں 2,25,000 کے قریب افراد ہلاک اور کئی لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. امن کے قیام کے لیے گزشتہ 2 سال سے مذاکرات جاری تھے جس کے بعد حکومت اور فارک تنظیم کے درمیان امن معاہدہ طے پایا تھا. معاہدے کے مطابق فریقین نے سماجی تفریق ختم کرنے, تشدد کا نشانہ بننے والوں کے لیے انصاف کی فراہمی اور دیرپا امن کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا تھا.
کولمبیا کی صورتحال پر نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں حکام کے بقول افغان طالبان نے رات گئے شہر پر 4 جانب سے حملہ کیا, لیکن صوبائی گورنر کے ترجمان محمود دانش کہتے ہیں کہ افغان فورسز نے حملہ پسپا کر دیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی.
گزشتہ برس طالبان نے مختصر مدت کے لیے قندوز پر قبضہ کر لیا تھا, تاہم حکومتی فوجوں نے نیٹو کی مدد سے کچھ ہی دن میں شہر سے قبضہ چھڑوا لیا تھا. قندوز شہر میں مقامی افراد نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انہوں نے بھاری گولہ باری اور ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنی تھیں. قندوز میں پولیس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے, تاہم شہر کے نوائی علاقوں میں ابھی لڑائی جاری ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے شہر میں کئی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے ٹویٹر پر جاری کردہ ایک پیغام میں کہا تھا کہ صبح کے وقت دارالحکومت قندوز کے 4 جانب سے ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا گیا. یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب منگل کو برسلز میں ایک اہم بین الاقوامی ڈونر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں افغانستان کو امداد فراہم کرنے کے عالمی پارٹنرز امداد کے حوالے سے بات چیت کریں گے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اثر کاظمی کی زبانی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں جن میں 38 افراد ہلاک ہوئے. پارٹی کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ مختلف علاقوں سے 26 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے میڈیا کو جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے 108 آپریشن کیے. اس بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 38 افراد ہلاک ہوئے. بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 26 افراد کی تشدد زدہ لاشیں بھی ملی. بی این ایم کے اس بیان اور اس میں ہلاکتوں کے حوالے سے سرکاری حکام کا موقف معلوم کرنے کے لیے جب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا
کہ جیسے یہاں پر لوگوں کو اغوا نما گرفتاریاں ان کی کر کے اور پھر ان کو ٹارچر کر کے مارا جاتا ہے, اس کو میں ٹوٹلی مسترد کرتا ہوں. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ ملیٹنٹس جتنے ہیں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جب حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہیں تو مقابلہ کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ اس کو بھی اس دوسرے حوالے سے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں.
بی این ایم کے بیان میں بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کے دوران ضلع واران کے علاوہ دیگر علاقوں میں 364 گھروں کو جلا دیا گیا. انوار اللہ کاکڑ نے اس الزام کو بھی سختی سے مسترد کیا.
جہاں تک یہ گھروں کو جلانے کا تعلق ہے یہ پھر ایک انتہائی بےہودہ پروپیگنڈا ہے جس کا یہ حصہ ہے. کیوں ہم اپنے لوگوں کے گھروں کو جلائیں گے؟ اور 300 گھر جلانے کسی بھی آج کل کی جو ماڈرن دنیا ہے اس کی ٹیکنالوجی میں اس کی سیٹلائٹ امیجز آ سکتی ہیں, اس کی ادروائز اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے, یہ بالکل بے بنیاد قسم کی بات ہے.
کمپرس جماعت کے بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں میں 368 افراد کو حراست کے بعد لاپتہ کیا گیا. تاہم اس بیان میں ان لوگوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو کہ حراست کے بعد بازیاب ہوئے ہیں. حکومت بلوچستان کے ترجمان نے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پوچھو کہ پاکستان کا سب سے مؤثر سب سے منظم ادارہ کون سا ہے, کیا جواب ہوگا؟ ایک ہی جواب ہے, پاکستانی فوج. پاکستانی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل لاہید شریف نومبر کے اواخر میں ریٹائر ہوا چاہتے ہیں. ان کی جانشینی کے لیے چند نام زبانیں زد عام و خاص ہیں, گردش میں ہیں, چونکہ اس وقت پاکستانی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں یہی لوگ نبھا رہے ہیں. ان ناموں کے بارے میں تفصیل یکجا کی ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس کے نئے فوجی سربراہ بننے کے امکانات زیادہ ہیں. اسلام آباد سے نامنگار عبداللہ فاروقی نے اپنی اس رپورٹ میں جو موجودہ فوجی سربراہ کی آواز سے شروع ہوتی ہے.
میں ملک کے تمام دشمنوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تسخیر ہے.
یہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی وہ تقریر ہے جسے بطور آرمی چیف ان کا آخری خطاب کہا جا رہا ہے.
نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے.
جنرل راحیل شریف رواں سال نومبر کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں.
ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا بھی.
ان کی جانشینی کے لیے چند نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی فوج میں لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدوں پر ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. پاکستانی فوج کے اگلے سربراہ کے لیے سب سے پہلا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کا, جو فی الحال تو چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر فائز ہیں, جو فوج میں بہت معتبر شعبہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سے قبل وہ ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن رہ چکے ہیں, جس کی ذمہ داری ملک کے ایٹمی اور تصویراتی اثاثہ جات کی حفاظت ہے. یہ ساری ذمہ داریاں موجودہ حالات میں لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کو اگلا فوجی سربراہ بنانے کے لیے بظاہر کافی نظر آتی ہیں, لیکن ان چند قریبی رشتہ داروں کا فوج میں ہی انتہائی اہم عہدوں اور حساس ترین شعبہ جات میں کام کرنا, اور اس کے علاوہ ان کے دادا پردادا اور نانا کا پاکستانی فوج سے بطور جنرل ریٹائر ہونا شاید سیاسی حکومت کو موضوع نہ لگے. جنرل زبیر کے بعد کون پاکستانی فوج کی سربراہی کے لیے موضوع ہو سکتا ہے؟ سنیے ہارون رشید سے.
دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد کا ہے, جو آج کل کور کمانڈر ملتان ہیں اور اس سے قبل چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کمال مہارت سے کرتے ہیں اور اپنے گرد صرف اپنے آزمائے ہوئے لوگوں کو ہی رکھنا چاہتے ہیں. انہیں جنرل راحیل شریف کا اعتماد اس لیے بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سوات آپریشن اور شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن مکمل کیا. چیف آف جنرل سٹاف رہنے کے دوران چند انقلابی کاموں کی وجہ سے فوج کے اندر ان کی حمایت خاصی بڑھ گئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے سربراہ کے لیے جتنی آپریشنل اور سٹاف ذمہ داریوں کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے وہ تمام ادا کی ہوئی ہیں.
جنرل اشفاق کے بعد جو نام پاکستانی فوج کے اگلے سربراہ کے لیے مناسب ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ سنیے ثنا گلزار کی زبانی.
یہ نام ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے کا, جو کور کمانڈر بہاول پور ہیں لیکن اس سے قبل سوات آپریشن کے دوران جی او سی رہ چکے ہیں. غیر ملکی تعیناتیوں میں دو اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں, جس میں واشنگٹن میں بطور ملٹری اتاشی اور امریکی سینٹ کام کے ساتھ تعیناتی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں چند سینیٹرز ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے نے نہ صرف کام کیا ہے بلکہ وہ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہی بات فوجی سربراہ بننے کے تناظر میں ان کے حق میں اور ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے.
اور آخری فوجی افسر جن کا نام ممکنہ فوجی سربراہ کے طور پر سامنے آیا ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ. ان کے بارے میں بتا رہے ہیں آصف فاروقی.
لیفٹیننٹ جنرل قمر باجوہ آج کل جی ایچ کیو میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن ہیں اور اس سے پہلے 2014 میں دھرنے کے دوران کور کمانڈر راولپنڈی رہ چکے ہیں. نہ صرف جسمانی طور پر قوی الجثہ ہیں بلکہ بات کرنے کے دوران بھی غلبے کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. نہ صرف اپنے ساتھیوں میں بلکہ کور کمانڈر کانفرنسوں میں بھی کھل کر کہتے رہے ہیں کہ فوج کو صرف اور صرف اپنے پیشہ وارانہ امور پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور وہ ہمیشہ فوج کی سیاسی اور حکومتی مداخلت کے خلاف رہے ہیں.
حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ملک عبد القیوم کیا سمجھتے ہیں کہ کسے نیا فوجی سربراہ بننا چاہیے؟
کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن مجھے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نمبر ون اور نمبر ٹو دونوں فٹ ہیں, لیکن اگر جو پرائم منسٹر کو پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, اور اس لیے ان کا ایک پریراگیٹو دیٹ از وائی ہے کہ وہ سوچیں گے ملکی مفاد میں کیا.
آپ کے خیال میں جو بھی آرمی چیف آئے گا اس کو کن کن منفی اور کن کن مثبت چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟
تو سیکیورٹی سائڈ پہ چیلنجز ہیں, قوم کی تمنائیں اور دعائیں ان کا پازیٹو پوائنٹ.
عسکری امور کی تجزیہ کار اور مصنفہ عائشہ صدیقہ کے خیالات اس کے بالکل برعکس ہیں.
نہیں جی, ہمارے ہاں کبھی بھی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ سینئر موسٹ بنا ہو. جو سیاسی حکومت ہے ظاہر ہے وہ چوائس کرتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ ایسا شخص آئے جو کہ تھوڑا سا جس کا ایک ہمدردانہ رویہ ہو سیاسی حکومتوں کی طرف. دیکھیں زبیر حیات کو تو میرے خیال میں بالکل بھی کوئی بھی زی ہوش وزیر اعظم جو ہے ان کو آرمی چیف نہیں بنائے گا. اشفاق ندیم جو ہیں ان کو جو ہاکس ہیں فوج کے اندر, جو کہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور فوجی آنا چاہیے, وہ پروفیشنل آدمی ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں وزیر اعظم کی بات چلے تو بات جنرل رمدے اور جنرل باجوہ کے درمیان رہے گی. اس کے لیے جی میرے خیال میں جو سب سے بڑا نگیٹو ہے وہ ہے راحیل شریف کی امیجنڈ لیگسی کا مقابلہ کرنا.
ترقیاتی شعبے میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پلانز انسٹیٹیوٹ کے عابد سلہری سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کو موجودہ حالات سے نمٹنے اور جنرل راحیل شریف کی میراث برقرار رکھنے جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا.
پرائم منسٹر کے ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہمیشہ, کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, وہ اپنے کارڈز بہت احتیاط سے اس پہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان تین چار ناموں میں سے وہ کس کو پروموٹ کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی اس وقت آتا ہے, میرا خیال ہے کہ اس وقت جنرل راحیل شریف نے اپنی ایک لیگیسی جو ہے وہ کافی مضبوط لیگیسی جو ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یقیناً ان کے جانشین کے لیے ایک تو یہ کہ جس پروفیشنل اپروچ کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا اس پروفیشنل اپروچ کو قائم رکھنا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا, اور دوسرا یہ ہے کہ جس وقت اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اس میں کس طریقے سے ایک سیاسی حکومت کو اور سیاسی قوتوں کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے وہ بہت بہت بڑا چیلنج ہوگا.
یہ بالکل ضروری نہیں کہ پاکستانی فوج کا نیا سربراہ انہی چار لیفٹیننٹ جنرلز میں سے کوئی ہو جن کے بارے میں بات ہوئی. نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی بہت واضح نہیں ہے. اس کے لیے وزیر اعظم کا دفتر وزارت دفاع کے ذریعے جی ایچ کیو سے سینئر ترین جرنیلوں کے ناموں کی فہرست طلب کرتا ہے جو فوج کی سربراہی کے لیے موزوں ہو. اس کے بعد فوجی اور سول خفیہ اداروں سے ان ناموں کی ساکھ کے بارے میں رپورٹ طلب کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ وزیر اعظم پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے والے فوجی سربراہ سے ان کے جانشین کے بارے میں رائے طلب کرتے ہیں یا نہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ تجویز کردہ نام کو نیا آرمی چیف ہی بنایا جائے. وزیر اعظم اس معاملے میں اپنے وزراء اور مشیروں سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں, اور آخر میں یہ اعلان خود وزیر اعظم کو ہی کرنا ہوتا ہے. واضح رہے کہ نئے فوجی سربراہ کی تعیناتی کا اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہے, لیکن فوج پاکستان کا باثر ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے. اس کی رائے نظر انداز کرنا کسی سیاسی حکومت کے لیے اتنا آسان کام نہیں. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
تو کیا کہیں گے, آپ کا ذائچہ کہاں جا کر ٹھہر رہا ہے, زبیر حیات پہ, اشفاق ندیم پہ, جاوید رمدے پہ یا جنرل باجوہ پہ؟ ہو سکے تو دماغ میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کیے گا. چند لمحے بچے ہیں, ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کیا کہہ رہی ہے؟ مسئلہ کشمیر اگر ہو تو سب جماعتیں یکجا اکٹھی ہیں. bbcurdu.com اس وقت سے لیڈ کر رہا ہے, لیکن کولکتہ ٹیسٹ میں فتح انڈیا کی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بھی اب انڈیا کی بن گئی. سعودی شہزادی کے ذاتی محافظ پر تشدد کا الزام, دلچسپ خبر ہے. اور شام میں دولت اسلامیہ سے جھڑپوں میں 15 باغی مارے گئے. یہ بڑی بڑی خبریں تھیں, ہو سکے تو bbcurdu.com پر جائیے گا. سربین اختتام کو پہنچا, اس کی ایڈیٹر تھی نصر جہاں، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے سٹیفی کوک۔ تو مجھے اجازت دیجیے، پوری ٹیم سمیت سربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی باری، اور خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے بعد پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پر کوششیں کرنے پر متفق ہو گئی ہیں۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ملک کے شمال میں قندوز اور جنوب میں ہلمند میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ فزیولوجی یا طب میں رواں سال کا نوبیل پرائز جاپان کے یوشینوری اوسومی کو دیا گیا ہے، جنہوں نے آٹوفجی کے بارے میں چند دریافتیں کی ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی کانگریس کا ووٹ، جس کے بعد 9/11 کے متاثرین خاندان سعودی حکومت پر مقدمہ کر سکتے ہیں، دراصل عالمی برادری کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما کا کہنا ہے کہ مفت اعلیٰ تعلیم کا مطالبہ کرنے والے طلباء کے بڑے پیمانے پر مظاہرے ملک کی یونیورسٹیوں کا نظام تباہ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔